یہ حکومت کی پالیسی کی نمائندگی. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9, بھارت میں 9:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے بلٹن کے ساتھ. برطانیہ نے ملک میں کورونا وائرس کی پابندیاں مزید سخت کرنے پر غور شروع کر دیا ہے. بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کے شکار مزید 971 مریض دم توڑ گئے ہیں, جبکہ 78,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی ہے. بھارت میں کورونا کیسز کی کل تعداد 68,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے, اور عالمی وبا سے 105,526 اموات ہو چکی ہیں. عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے, بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے. امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کورونا وائرس کے 3,60,00,000 سے زائد کیسز موجود ہیں, جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 1,000,000 سے تجاوز کر چکی ہے. امریکہ کیسز اور اموات کے اعتبار سے بدستور سر فہرست ہے, جہاں 75,00,000 کیسز موجود ہیں اور لگ بھگ 2,12,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. بھارت 68,00,000 اور برازیل 50,00,000 کیسز کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہے. امریکہ کی بائیو ٹیکنالوجی کی کمپنی رینی جینیرون کا کہنا ہے کہ اس نے کرونا وائرس اینٹی باڈی کی تھراپی کا ہنگامی بنیادوں پر تجرباتی استعمال شروع کرنے کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ کی منظوری کی درخواست دی ہے. یہ وہی تھراپی ہے جو گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کو COVID-19 کے علاج کے غرض سے دی گئی تھی. کمپنی کا کہنا ہے کہ اس تھراپی میں دو طرح کی اینٹی باڈیز شامل کی گئی ہیں جو مریض کو کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتی ہیں. اگرچہ یہ تھراپی ابھی تجرباتی مراحل میں ہے, اسے انسانی ہمدردی کی بنیادوں کو FDA کی انفرادی اجازت کے ساتھ کسی مریض کو دیا جا سکتا ہے. کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس وقت 50,000 مریضوں کے لیے اس دوا کی کافی خوراکیں موجود ہیں. کمپنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند ماہ میں 3,00,000 لوگوں کے لیے یہ ویکسین دستیاب ہوگی, جو امریکی شہریوں کے لیے مفت فراہم کی جائے گی. افغانستان کے دوم نائب صدر سرور دانش کا کہنا ہے کہ افغانستان میں COVID-19 کے پہلے مرحلے میں ملک میں ہلاکتوں کی تعداد کم رہی ہے, اور انہیں امید ہے کہ وبا کی دوسری لہر کے اثرات بھی کم رہیں گے. اسی دوران نگراں وزیر صحت نے کہا ہے کہ ان کی وزارت نے چین کے ماہرین صحت کے ساتھ آن لائن رابطے استوار کیے ہیں, تاکہ ملک میں COVID-19 کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ کیا جائے. کابل میں دونوں عہدیدار چین کی طرف سے صحت کے شعبے کے لیے دیے گئے $10,00,000 مالیت کے ساز و سامان کے عطیے کے بارے میں جمعرات کے روز بات کر رہے تھے. امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدارتی امیدواروں کے مباحثے کے دوران کرونا وائرس کا معاملہ ہی حاوی رہا. ریاست یوٹا کے شہر سالٹ لیک سٹی کی یونیورسٹی آف یوٹا میں بدھ کے شب ہونے والے اس مباحثے کے دوران ریپبلکن جماعت کے امیدوار مائک پینس نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عالمی وبا کی روک تھام کی حکمت عملی کا دفاع کیا, جبکہ ڈیموکریٹک امیدوار سینیٹر کمالا ہیرس نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا. مائک پینس صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دی گئی کرونا وائرس ٹاسک فورس کے سربراہ بھی ہیں. انہوں نے مباحثے کے دوران اعتراف کیا کہ امریکی عوام کے لیے رواں برس چیلنجنگ ہے, تاہم وہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکی عوام کی صحت صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح ہے. پینس نے وعدہ کیا کہ عالمی وبا کے علاج کے لیے تجویز کردہ ویکسین کی خوراک رواں برس کے اختتام تک دستیاب ہوگی. پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے کو 15 سال بیت گئے ہیں, لیکن بالا کوٹ کے عوام اب بھی ٹین سے بنے عارضی ڈربوں میں رہائش پذیر ہیں. زلزلے کے باعث پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور شمالی علاقوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 73,000 افراد جاں بحق, جبکہ لاکھوں بے گھر اور زخمی ہوئے تھے. زلزلے کے 15 سال مکمل ہونے پر بالا کوٹ کے عوام نے جمعرات کو شہر میں احتجاجی ریلی نکالی, جس میں انہوں نے حکام پر زور دیا کہ اگر ان سے کیے گئے وعدے جلد از جلد پورے نہ کیے گئے تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ اسلام آباد تک بڑھا دیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی، اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں۔ پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس خبر سے کہ افغان طالبان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ رواں سال کرسمس تک امریکہ کی تمام فوج افغانستان سے واپس ملک آ جانا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے یہ بات جمعرات کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں ایسے موقع پر کی جب امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے چند گھنٹے قبل ہی کہا تھا کہ امریکہ آئندہ برس کے اوائل تک افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد 2500 تک گھٹا دے گا۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے افغانستان سے تعینات امریکی فورسز کے مکمل انخلاء سے متعلق بیان ان کے بقول صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا ایک حصہ ہے۔ اگرچہ افغان حکومت نے صدر ٹرمپ کے بیان پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن افغان وزارت دفاع نے فوجیوں کے انخلاء سے متعلق بیان پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران افغانستان میں تمام زمینی کاروائیاں افغان فورسز نے کی ہیں۔ تھوڑی دیر میں یہ رپورٹ پیش کریں گے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی زبانی۔ افغانستان کے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کا افغانستان سے فوجی انخلاء سے متعلق بیان ان کی انتخابی مہم کا ایک حصہ ہے۔ ناروے میں افغانستان کی سابق سفیر شکریہ بارک صحیح کہتی ہیں کہ امریکی حکومت کا افغانستان کی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہے اور فوجی انخلاء اسی معاہدے کے مطابق ہوگا۔ انہوں نے افغان حکومت اور طالبان کو مشورہ دیا کہ وہ صدر ٹرمپ سے سبق حاصل کریں اور قیام امن کی کامیابی کے لیے کی جانے والی کوششوں میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کریں۔ افغانستان کے دفاعی تجزیہ کار جنرل عتیق اللہ خیل کا کہنا ہے کہ کوئی بھی غیر ملکی فوجیں کسی دوسرے ملک میں ہمیشہ کے لیے موجود نہیں رہ سکتی، اور امریکی فوجوں کے ذمہ دارانہ انداز میں انخلا کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کے علاوہ دیگر دہشت گرد تنظیمیں بھی سرگرم ہیں۔ اسی دوران افغانستان میں قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے بھارت میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی ہے۔ عبداللہ عبداللہ ان دنوں بھارت کے سرکاری دورے پر ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے دوران افغانستان میں استحکام کے قیام کے سلسلے میں جاری امن مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ اس سے پہلے انہوں نے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبل سے ملاقات کی، جنہوں نے ان کے اعزاز میں عشائے کا اہتمام کیا تھا۔ وہ جمعے کے روز وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کریں گے۔ عبداللہ عبداللہ بھارت کی دعوت پر منگل کی شام کو نئی دلی پہنچے تھے۔ ان کے دورے کا مقصد بین الافغان مذاکرات کے سلسلے میں بھارت کی حمایت حاصل کرنا ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش ہیں۔
وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کے بعد عبداللہ عبداللہ نے ٹویٹ کر کے کہا کہ وزیر اعظم مودی نے افغانستان میں امن عمل کو بھارت کی مسلسل حمایت جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے مل کر مجھے خوشی ہوئی، ہم نے اپنے دوستانہ تبادلہ خیال میں افغان امن عمل کی تازہ صورتحال، دوحا میں ہونے والی بات چیت اور امن مساعی کو بھارت کی حمایت کے سلسلے میں گفتگو شنید کی۔ ان کے بقول وزیر اعظم نے افغانستان کو بھارت کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا۔ میں نے دعوت نامے اور مہمان نوازی کے سلسلے میں وزیر اعظم مودی اور بھارتی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ ملاقات کے بعد وزارت خارجہ کے ترجمان انوراگ سری واستو نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم نے بھارت اور افغانستان کے درمیان گہرے تعلقات کو مزید آگے بڑھانے کے عہد کا یہ ادا کیا۔ قبل ازیں عبداللہ عبداللہ نے بدھ کی شام کو قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے شائع پر ملاقات کی اور امن مذاکرات اور باہمی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد عبداللہ عبداللہ نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغان امن عمل اور دوحا میں ہونے والے مذاکرات پر اجیت ڈوول کے ساتھ تعمیری تبادلہ خیال ہوا۔ ان کے بقول اجیت ڈوول نے امن مساعی کو بھارت کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی اور کہا کہ کسی بھی ایسے امن معاہدے کی جو افغانستان کے عوام کے لیے قابل قبول ہو بھارت حمایت کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت ایک ایسے آزاد، جمہوری، پرامن اور خود مختار افغانستان کے حق میں ہے جہاں دہشت گرد گروپ سرگرم نہ ہوں۔ ایشائیے میں سیکرٹری خارجہ، چیف آف ڈیفنس اسٹاف، آرمی چیف، وزارت خارجہ کے سینئر اہلکار اور افغان مصالحتی کونسل کے کلیدی ارکان نے بھی شرکت کی۔ ایک سابق سفارتکار سریش گوئل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ بھارت کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اگر افغانستان کی قیادت میں مذاکرات ہوتے ہیں اور کوئی حل نکلتا ہے اور اس سے افغانستان میں امن قائم ہوتا ہے تو بھارت اس کی حمایت کرے گا۔
جو بھی افغان لیڈ پروسیس ہے، ہمارے یہی ہے کہ جو پروسیس ہے یہ افغان پروسیس ہونی چاہیے، افغان لیڈ پروسیس ہونی چاہیے، और अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव शुड बी पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान।
इस सवाल पर कि अगर अमन मुआहदे के बाद अफगानिस्तान में तालिबान बरसर इकतदार आते हैं या इकतदार में उनकी शराकत होती है तो उस वक्त भारत की अफगान पॉलिसी कैसी होगी, उन्होंने कहा कि वक्त के साथ साथ चीजें भी बदलती रहती हैं।
मैं तालिबान को स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमारा जो है अफगानिस्तान से जो इंगेजमेंट है अभी वो काफी ज्यादा है डेवलपमेंट पर, और अभी तक जो है हम देख रहे हैं कि इस डेवलपमेंट पार्टनरशिप के ऊपर तालिबान से भी कोई अभी तक कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं आया है। तो ये कहना कि तालिबान आएगा, कौन आएगा, क्या नहीं आएगा, ये मेरे ख्याल है जल्दबाजी होगी। लेकिन जो भी आए, चाहे तालिबान या जो भी हो, अगर एक अफगानिस्तान लेड प्रोसेस के थ्रू आते हैं और अफगानिस्तानी प्रोसेस के थ्रू आते हैं जिसमें बाकी जो मुल्क है उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, तो मेरे ख्याल है हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
बाजदेगर तजियाकारों का कहना है कि मुजाकरात की कामयाबी के बाद अफगानिस्तान में कैसी सूरत हाल पैदा होती है इस पर तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उनको इस बात का यकीन है कि जो भी हालात हों भारत अफगान ताल्लुकात मुतासिर नहीं होंगे और वहां भारत के तरक्याती प्रोजेक्टों पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और आइए अब पेशावर से मिलने वाली ये रिपोर्ट पेश करें। इंसानी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म और पश्तून तहफ्फुज़ तहरीक की खातून रहनुमा और उनके वालदैन के खिलाफ हुकूमत ने दहशतगर्दी के वाकयात में माली मुआवनत के बाद दहशतगर्दी के वाकयात में बराह रास्त मुलव्वस होने के मुकदमात दर्ज करके अदालती कार्रवाई शुरू कर दी है। इन वाकयात में पेशावर के चर्च पर सितम्बर 2013 और हयातबाद की शिया इमाम बारगाह पर 2015 में होने वाले हलाकत खेज हमले भी शामिल हैं। पेशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में तफसील पेश करते हैं।
ہمسایہ ملک بھارت سے ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں مالی امداد کی فراہمی کے الزام میں حکومت نے انسانی و خواتین حقوق کے تحفظ کے لیے سرگرم گلالئی اسماعیل اور ان کے والدین کے خلاف انسدادی دہشت گردی قانون کے تحت مقدمات درج کر لیے ہیں۔ گلالئی اسماعیل از خود پچھلے سال ستمبر 2019 کو پراسرار طور پر ملک سے فرار ہو کر امریکہ پہنچنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ حکومت نے پشتون تحفظ تحریک کی سرگرم خاتون رکن گلالئی اسماعیل کے خلاف بغاوت کے الزام میں مقدمات درج کر لیے تھے۔ خیبر پختونخوا کابینہ نے بدھ کے روز اجلاس میں گلالئی اسماعیل اور ان کے والدین کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات کی عدالتوں میں پیروی کے لیے ایک خصوصی وکیل کی تقرری کا فیصلہ کیا ہے۔ گلالئی اسماعیل کے والد پروفیسر اسماعیل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ جمعرات کے روز عدالت میں انہیں بتایا گیا کہ انسدادی دہشت گردی کی درج مقدمات کی سماعت کے لیے سرکاری وکیل کا تقرر ہو چکا ہے اور کاروائی شروع ہونے والی ہے۔ تاہم پروفیسر اسماعیل کی وکیل فضل الہی ایڈوکیٹ نے حکومت کے اس فیصلے کے خلاف ایک درخواست دائر کر دیا۔ فضل الہی ایڈوکیٹ نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
آج اصل میں کیس شہادت کے لیے پکا، لیکن پچھلی تاریخ پہ جو چارج فریم ہوا تھا وہ اس حوالے سے ایگزیجریٹڈ تھا کہ یہ آلریڈی ڈسچارج ہو چکے ہیں ایک چالان میں، اور یہ جو نیا چالان داخل ہوا تھا اس میں ٹیرر فائنانس کے متعلق کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور چارج جو فریم ہوا تھا اس میں ٹیرر فائنانس کی بھی بات تھی۔ تو ہم نے آج ایک درخواست دی ہے کہ چارج کو آلٹر کر کے یہ ٹیرر فائنانس کا چارج اس میں سے ہٹا دیا جائے اور پھر پروسیڈ کیا جائے۔
درخواست موصول ہونے کے بعد عدالت نے مقدمے کی کاروائی 16 اکتوبر تک ملتوی کر دی۔ فضل الہی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ پہلے گلالئی اور ان کے خاندان پر دہشت گردی کے واقعات میں مالی معاونت اور پشتون تحفظ تحریک میں سرگرم ہونے کے اور اب دہشت گردی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہونے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔
تو جو ایف آئی آر میں الزامات ہیں اور جو یہ اب شہادت لے کے آئے ہیں ان میں بہت بڑا تضاد ہے۔ اس میں دو بڑے واقعات ہیں، ایک 2013 میں وہ چرچ کا واقعہ ہے، انہوں نے اس میں ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی ہے، اور 2015 میں وہ شیعہ تھا کی جو مسجد تھی فیز 5 میں حیات آباد میں، تو اس پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی۔
گلالئی اسماعیل اور ان کے خاندان پر لگائے گئے الزامات کے بارے میں ابھی تک خیبر پختونخوا حکومت نے کسی قسم کا باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے اور نہ اس سلسلے میں پولیس اور سول عہدیدار کسی قسم کا موقف دینے کے لیے تیار ہے۔ حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے عہدیدار پہلے ہی سے ملک بھر میں ہونے والے دہشت گردی اور تشدد کے واقعات کا الزام ہندوستان کے جاسوسی اداروں اور سرحد پار افغانستان میں ہندوستانی سفارتکاروں اور افغانستان کے کے جاسوسی اداروں کے عہدیداروں پر لگاتے رہتے ہیں. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
آج 8 اکتوبر ہے اور بالا کوٹ پاکستان میں 2005 کے ہولناک زلزلے کو 15 سال بیت گئے ہیں، لیکن وہاں کے عوام اب بھی ٹین سے بنائی گئی عارضی رہائش گاہوں میں مقیم ہیں. زلزلے کے باعث پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور شمالی علاقوں میں سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 73,000 افراد جاں بحق، جبکہ لاکھوں بے گھر اور زخمی ہوئے تھے. زلزلے کے 15 سال مکمل ہونے پر بالا کوٹ کے عوام نے جمعرات کے روز شہر میں احتجاجی ریلی نکالی، جس میں انہوں نے حکام پر زور دیا کہ اگر ان سے کیے گئے وعدے جلدی پورے نہ کیے گئے تو وہ اپنے احتجاج کا دائرہ اسلام آباد تک بڑھا دیں گے. مزید تفصیلات اسلام آباد سے نظر الاسلام کی رپورٹ میں پیش ہیں.
8 اکتوبر کے زلزلے کے باعث بالا کوٹ کے تقریباً 90% گھر تباہ ہو گئے تھے، جس کے بعد حکومت نے ان کے لیے نیا شہر تعمیر کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن آج تک اس سلسلے میں کوئی جامع پیش رفت نظر نہیں آتی. بالا کوٹ میں 8 اکتوبر 2005 کے زلزلے کی مناسبت سے منعقد کی گئی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے محمد معروف نے نیو بالا کوٹ کے حوالے سے حکومتی پلان کو رد کرتے ہوئے بتایا کہ اس قسم کی جھوٹی تسلیاں حکومت ہر سال 8 اکتوبر کے زلزلے کی اینیورسری کے وقت کرتی ہے، لیکن گزشتہ 15 سالوں میں کسی بھی وعدے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا ہے. وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے محمد معروف نے بتایا کہ زلزلہ بحالی پروگرام کے تحت بالا کوٹ کے لیے اربوں روپے مختص کی گئے تھے، لیکن ابھی تک حالات جو کہ تو ہیں.
اس طرح کے وعدے جو ہے وہ ہر سال جب بھی 8 اکتوبر آتی ہے تو یہ ہمارے ساتھ اسی طرح کے وعدے کرتے ہیں کہ جی ہم 2 ماہ بعد 3 ماہ بعد کام شروع کر رہے ہیں، لیکن جو ہی 8 اکتوبر گزرتی ہے تو پھر وہاں پہ خاموشی چھا جاتی ہے. اب جو انہوں نے یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک جو نیا ایک ہمیں وہ کیا کہتے ہیں اس کو لولی پاپ دیا ہے، اس میں یہ اس میں بہت سے احمام ہیں. اب اس میں نہ تو کوئی ٹائم فریم ہے کہ کب تک یہ آپ کو پلاٹ الاٹ کیے جائیں.
حکام کے مطابق بالا کوٹ میں تقریباً 9,000 گھر تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ تمام انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا. ادارہ برائے بحالی زلزلہ زدگان ایرا کے چیئرمین کے دفتر سے بدھ کو جاری ایک پریس ریلیز کے مطابق پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اصولوں کے تحت اگلے مہینے نومبر میں نیو بالا کوٹ سٹی منصوبے پر کام شروع ہو جائے گا. ایرا کے مطابق منصوبے کے تحت 2,275 پلاٹ متاثرین کے لیے، جبکہ 4,648 رہائشی پلاٹس اور 1,637 پلاٹس پر 2005 کے زلزلے کا میوزیم، شاپنگ پلازے، ایڈونچر ٹریل، گولف کورس، اسکول، کالجز اور ہسپتال تعمیر کیے جائیں گے. محمد معروف کے مطابق وہ اور دیگر ہزاروں افراد 2005 سے ریڈ زون میں رہائش پذیر ہیں. انہیں خدشہ ہے کہ کسی ناخوشگوار حادثے کے نتیجے میں علاقہ مزید تباہی کا شکار ہو سکتا ہے. نصر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
اب پیش کرتے ہیں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ. افغان طالبان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے جس میں صدر نے کہا کہ رواں سال کرسمس تک امریکہ کی تمام فوج افغانستان سے واپس اپنے ملک آ جانا چاہیے. صدر ٹرمپ نے یہ بات جمعرات کے روز اپنے ایک ٹویٹ میں ایسے موقع پر کہی جب امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر نے چند گھنٹے قبل کہا کہ امریکہ آئندہ برس کے اوائل تک افغانستان میں اپنے فوجیوں کی تعداد 2,500 تک کر دے گا. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے افغانستان سے تعینات امریکی فورسز کے مکمل انخلا سے متعلق بیان ان کے بقول صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کا حصہ ہے. اگرچہ افغان حکومت نے صدر ٹرمپ کے بیان پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن افغان وزارت دفاع نے فوجیوں کے انخلا سے متعلق بیان پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران افغانستان میں تمام زمینی کاروائیاں افغان فورسز نے کی. محمد جلیل کی رپورٹ پیش خدمت ہے.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ رواں برس کرسمس تک ان کے بقول امریکہ کی تمام فوج افغانستان سے واپس اپنے ملک آ جانی چاہیے. یاد رہے رواں برس فروری میں امریکہ اور طالبان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت طالبان کی طرف سے دہشت گردی کی روک تھام کی یقین دہانیوں کے بدلے میں امریکہ نے افغانستان میں تعینات اپنی فورسز مئی 2021 تک واپس بلانے پر اتفاق کیا تھا. جمعرات کو صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ ہمیں افغانستان میں تھوڑی تعداد میں خدمات انجام دینے والے اپنے بہادر مرد اور خواتین کو کرسمس تک واپس اپنے گھر بلا لینا چاہیے. تاہم صدر ٹرمپ کی اس ٹویٹ سے یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ وہ یہ حکم دے رہے ہیں یا اپنی دہرینہ خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ بات پہلے سامنے آئی تھی کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا مکمل انخلا اس وقت ہوگا جب طالبان، افغان حکومت اور دیگر افغان دھڑوں کے درمیان امن معاہدہ طے پا جائے گا۔
مسئلہ یہ ہے کہ پہلے بھی بات آئی تھی کہ کمپلیٹ وڈرال اس وقت ہوگی جبکہ کوئی پیس اگریمنٹ ہو جائے گا طالبان اور افغان فیکشن کے درمیان۔ تو یہی میرے خیال سارے ملکوں کی خواہش یہی تھی کہ جب یعنی کوئی سیاسی ڈھانچہ بن نہیں جاتا اس وقت تک ٹروپس وڈرال صحیح نہیں ہوگا۔
لیکن تجزیہ کار زاہد حسین کے بقول دوسری طرف صدر ٹرمپ کے لیے بات اہم ہے کہ وہ امریکی عوام کو یہ بتا سکیں کہ انہوں نے افغانستان میں تعینات تمام فوجیوں کو واپس بلا لیا ہے۔
اسی لیے ریجنل جو کنٹریز ان کا بھی یہی کنسرن ہے کہ اگر خانہ جنگی بھی ہے تو اس کے نتائج پہ کسی بھی قابو میں نہیں آئیں گے۔ بٹ ٹرمپ کے مثال یہ کے سامنے جو سب سے بڑی بات ہے کہ امریکنز کو یہ کہہ سکے کہ جو ہے انہوں نے سارے لوگوں کو اپنے فوجی ٹروپس کو واپس بلا لیا، کیونکہ افغانستان کی جنگ کے بارے میں کوئی عوامی حمایت تو اب نہیں ہے، لیکن یہ ضرور مل جائے گی کہ بھائی آپ ٹروپس کو بلوا لیا سارے۔
دوسری طرف بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار ہما بکائی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ان کے بقول ایک تشویش کی بات ہے۔ ان کے بقول اس صورتحال میں افغان فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پانے سے قبل افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا مکمل انخلا وہاں ایک سیکیورٹی خلا پیدا کرنے کا باعث بنے گا۔
تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ اس کو ضرور ری تھنک کرنا چاہیے۔ اس سے چائنا ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ٹروپس کمٹ کر دے، رشیا ٹروپس نہیں کمٹ کرے گا، انڈیا ٹروپس نہیں کمٹ کرے گا، پاکستان ٹروپس کمٹ نہیں کرے گا، کیونکہ پرائم منسٹر یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ اب ہم کسی کانفلکٹ کا حصہ نہیں بننے والے۔ تو یہ جو ابرپٹ وڈرال ہے یقیناً وہاں پہ ایک سیکیورٹی ویکیوم کریٹ کرے گی۔
اگرچہ ابھی عراق، شام اور افغانستان میں امریکہ کے ہزاروں فوجی موجود ہیں، لیکن امریکہ کی نہ ختم ہونے والی جنگوں کا خاتمہ صدر ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا اہم ستون ہے، اور صدر ٹرمپ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کے مزید قیام کے خواہش مند نہیں ہیں۔ اگرچہ افغان حکومت نے صدر ٹرمپ کے بیان پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، لیکن افغان وزارت دفاع نے فوجیوں کے انخلاء سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا ہے کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران افغانستان میں تمام زمینی کاروائیاں افغان فورسز نے کی ہیں۔ دوسری طرف افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے صدر ٹرمپ کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی فورسز کا انخلاء امریکہ طالبان معاہدے کے تحت ایک مثبت اقدام ہے، اور ان کے بقول طالبان اس معاہدے کی پاسداری کے عزم پر قائم ہیں۔ یاد رہے امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال فروری میں طے پانے والے امن معاہدے کے تحت طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری ہے، جن میں جنگ بندی، شراکت اقتدار سمیت کئی دیگر امور پر ابتدائی بات چیت جاری ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سری نگر سے یوسف جمیل اپنی رپورٹ میں بتاتے ہیں کہ نئی دلی کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات بھارتی سیکیورٹی فورسز میں خودکشی کے واقعات میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ ایسا اکثر ذہنی دباؤ میں آ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ علاقے میں گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری شورش کو دبانے کے لیے تعینات یہ سیکیورٹی فورسز نامانوس ماحول اور ناموافق حالات میں ڈیوٹی انجام دیتی ہیں، اور ان میں مایوسی کی سطح اس وقت بڑھ جاتی ہے جب انہیں گھر جانے کے لیے چھٹی دینے سے انکار کیا جاتا ہے۔ تاہم ایک اعلیٰ سیکیورٹی فورسز عہدیدار ذوالفقار حسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ سپاہیوں میں ذہنی تناؤ کو کم کرنے اور انہیں تفریحی مواقع فراہم کرنے کے لیے حالیہ برسوں میں کئی اقدامات اٹھائے گئے ہیں، جن کے نتیجے میں ان میں منفی سوچ کے رجحان میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ سری نگر سے یوسف جمیل۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں تعینات بھارتی سیکیورٹی فورسز میں خودکشی اور برادر کشی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ اس طرح کے ایک تازہ واقعے میں بھارتی فوج کے ایک سپاہی جگجیت سنگھ نے وسطی ضلع گاندربل میں واقع ایک فوجی کیمپ میں خودکشی کر لی۔ اسے 2 دن پہلے ایک اور فوجی 22 سالہ رکشت کمار نے سرحدی ضلع بارہمولہ میں سروس رائفل سے خود کو گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ ایسا اکثر ذہنی دباؤ میں آ کر کیا جاتا ہے، کیونکہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 3 دہائیوں سے جاری شورش کو دبانے کے لیے تعینات یہ سیکیورٹی فورسز نامانوس ماحول اور ناموافق صورتحال میں لمبے لمبے اوقات کی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ سرکردہ ماہر نفسیات ڈاکٹر عبد الوحید خان۔
چونکہ ٹراما کا ایونٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے ذہن پہ اثر ہوتا ہے، لیک آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اگر میجر ڈائگنوسس میجر بڑی تکلیف کا شکار نہیں بھی ہوئے تب بھی ایک لیک آف کنٹرول کی سچویشن ہو جاتی ہے جو کسی بھی وقت ٹریگر ہو سکتی ہے. تو یہ بیسک سچویشن ہوتی ہے جو کہ سٹریسفل ایونٹ اور ٹرامیٹک ایونٹس کا سیویلین پاپولیشن کے کمپیرزن میں ان میں زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے.
تاہم عہدیداروں کا کہنا ہے کہ سپاہیوں میں ذہنی تناؤ کو کم کرنے اور انہیں تفریحی مواقع فراہم کرنے کے لیے حالیہ برسوں میں کئی اقدامات اٹھائے گئے جن کے نتیجے میں ان میں منفی سوچ کے رجحان میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے. وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کے ڈائریکٹر جنرل برائے شمالی بھارت ذوالفقار حسن نے وائس آف امریکہ کو بتایا
کچھ کیسز نوٹ کیے ہوئے ہیں اس سال اور ہر سال ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم لوگ نے ان کے لیے کافی اسٹیپس لیے ہیں, جیسے کاؤنسلنگ ہے, اس کے علاوہ ان کی فیملی سے بھی کانٹیکٹ کیا جا رہا ہے اور کچھ کوٹس بھی کیے جا رہے ہیں. چھٹی وغیرہ ہم لوگ نے جو بند کی سب کھول دی گئی ہے کووڈ کی وجہ سے, تو سب لوگ گھر بھی جا رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں. تو ہم لوگ امید ہے کہ کیسز ہوئے ہیں مگر اور کم ہو جائیں گے.
ذوالفقار حسن نے دعویٰ کیا کہ جموں کشمیر میں تعینات حفاظتی دستوں میں برادر کشی اور خودکشی کی شرح بھارت کی مختلف ریاستوں کے مقابلے میں سب سے کم ہے. سیکیورٹی اہلکاروں کو چھٹی پر گھر جانے کے سخت قواعد میں نرمی کرنے کے حالیہ فیصلوں کی وضاحت کرتے ہوئے سی آر پی ایف کے ترجمان جنید خان نے بتایا,
جیسے کسی کا لیو کا رہتا ہے تو وہ اپنا جو بھی ٹائملی ہے اس کو لیو وغیرہ اور جتنا بھی اس کا جتنے دن کا لیو ہے اس کو اپنے آپ سے وہ مل جاتا ہے. دیر از نو ایشو وتھ ریگارڈ ٹو لیو. تو لیوز کا سر ہمارا ایسا ہے کہ ہر ایک جو آتھرائز لیو ہے اس کو وہ اپنے ٹائم سے مل جاتا ہے.
عہدیداروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فوجیوں اور دوسرے سیکیورٹی اہلکاروں کو تناؤ سے نمٹنے کے لیے مدد فراہم کرنے کی خاطر ہیلپ لائنز قائم کی گئی ہیں اور یوگا کلاسز کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے. نیز عسکریت پسندوں کے ساتھ مقابلوں میں یا ان کے حملوں میں مارے جانے والے اہلکاروں کے لواحقین اور زخمیوں کو دی جانے والی مالی امداد میں کئی گنا اضافہ کیا گیا ہے. تاہم بعض سپاہیوں نے نام مخفی رکھنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں انسداد بغاوت کاروائیوں میں سخت اور ناموافق ماحول میں طویل عرصے تک فرائض کی انجام دہی پر اب بھی مجبور کیا جا رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ان کے کام کے حالات میں مزید بہتری لانے کی اشد ضرورت ہے تاکہ وہ ان کے بقول ملک کی خدمت زیادہ بہتر طور پر کر سکیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں, ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدارتی امیدواروں کے مباحثے کے دوران کرونا وائرس کا معاملہ ہی حاوی رہا. ریاست یوٹا کے شہر سالٹ لیک سٹی کی یونیورسٹی آف یوٹا میں بدھ کی شب ہونے والے اس مباحثے کے دوران ریپبلکن جماعت کے امیدوار مائک پینس نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عالمی وبا کی روک تھام کی حکمت عملی کا دفاع کیا, جبکہ ڈیموکریٹک امیدوار سینیٹر کاملا ہیرس نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا. مائک پینس صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دی گئی کرونا وائرس ٹاسک فورس کے سربراہ بھی ہیں. انہوں نے مباحثے کے دوران اعتراف کیا کہ امریکی عوام کے لیے رواں برس چیلنجنگ ہے, لیکن وہ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکی عوام کی صحت صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح ہے. دونوں امیدواروں کے درمیان 90 منٹ تک گرما گرم بحث جاری رہی, تاہم اس بحث میں ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا. ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا کہ اگر دوسرا صدارتی مباحثہ ہوتا ہے تو وہ کرونا وائرس کی سخت احتیاطی تدابیر کی روشنی میں ہوگا. مباحثے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ میں مباحثے کو مائک پینس کی بڑی جیت قرار دیا. صدر نے ریپبلکن نائب صدارتی امیدوار کے کئی ویڈیو کلپس بھی شیئر کیے. تفصیلی رپورٹ ہم تھوڑی دیر میں پیش کریں گے. عرب جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار. امریکہ کی جانز بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا وائرس کا شکار مزید 971 مریض دم توڑ گئے, جبکہ 78,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. بھارت میں کرونا کیسز کی کل تعداد 68 لاکھ سے تجاوز کر گئی اور عالمی وبا سے 1,05,526 اموات ہو چکی ہیں. برطانیہ نے ملک میں کرونا وائرس کی پابندیاں مزید سخت کرنے پر غور شروع کر دیا ہے. عالمی وبا سے متاثرہ ملکوں کی فہرست میں امریکہ پہلے, بھارت دوسرے اور برازیل تیسرے نمبر پر ہے. افغانستان کے دوم نائب صدر سرور دانش کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کووڈ 19 کے پہلے مرحلے میں ملک میں ہلاکتوں کی تعداد کم رہی اور انہیں امید ہے کہ وبا کی دوسری لہر کے اثرات کم رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں صحت کے شعبے کو سلامتی کی صورتحال، اقتصادی مسائل، صلاحیت کے فقدان اور نظم و نسق کے حوالے سے متعدد مسائل کا سامنا ہے۔ اسی دوران نگران وزیر صحت نے بتایا کہ ان کی وزارت نے چین کے ماہرین صحت کے ساتھ آن لائن رابطے استوار کیے ہیں تاکہ ملک میں کووڈ 19 کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکے۔ کابل میں دونوں عہدیدار چین کی طرف سے صحت کے شعبے کے لیے دیے گئے 10 لاکھ ڈالر مالیت کے ساز و سامان کے عطیے کے بارے میں جمعرات کے روز بات کر رہے تھے۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کووڈ 19 کے 68 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کی کل تعداد 39,616 ہے۔ ہر رات میں جمعرات کے روز 55 مثبت کیسز کی اطلاع ملی ہے۔ امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 3,60,00,000 سے زائد کیسز موجود ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ کیسز اور اموات کے اعتبار سے بدستور سر فہرست ہے، جہاں 75 لاکھ کیسز موجود ہیں اور لگ بھگ 2,12,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ بھارت 68 لاکھ اور برازیل 50 لاکھ کیسز کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ برازیل میں 1,48,000 اور بھارت میں 1,05,000 اموات ہو چکی ہیں۔ امریکہ کی بایو ٹیکنالوجی کمپنی رینی جینرون کا کہنا ہے کہ اس نے کرونا وائرس اینٹی باڈی کی تھراپی کا ہنگامی بنیادوں پر تجرباتی استعمال شروع کرنے کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ انتظامیہ یعنی ایف ڈی اے کی منظوری کی خاطر درخواست دے دی ہے۔ یہ وہی علاج ہے جو گزشتہ ہفتے صدر ٹرمپ کو کووڈ 19 کے علاج کی غرض سے دیا گیا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس تھراپی میں دو طرح کی اینٹی باڈیز شامل کی گئی ہیں جو مریض کو کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت فراہم کرتی ہیں۔ اگرچہ یہ تھراپی ابھی تجرباتی مراحل میں ہے، اسے انسانی ہمدردی کی بنیادوں کو ایف ڈی اے کی انفرادی اجازت کے ساتھ کسی مریض کو دیا جا سکتا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ اس کے پاس اس وقت 50,000 مریضوں کے لیے اس دوا کی کافی خوراکیں موجود ہیں۔ کمپنی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند ماہ میں 3 لاکھ لوگوں کے لیے یہ ویکسین دستیاب ہوگی جو امریکی شہریوں کے لیے مفت فراہم کی جائے گی۔ اور اب کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے خبردار کیا ہے کہ اگر آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان لڑائی جاری رہی تو یہ جاری لڑائی دونوں ملکوں کی سرحدوں سے نکل کر علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بدھ کے روز اپنی کابینہ کے ایک اجلاس میں صدر حسن روحانی نے جنگ سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ناگورنو کاراباخ کے متنازع علاقے پر 10 روز سے جاری لڑائی میں اب تک سینکڑوں فوجی اور عام شہری ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایران کی شمال مغربی سرحد آرمینیا اور آذربائیجان دونوں ملکوں سے ملتی ہے اور تہران کے ان دونوں پڑوسیوں سے اچھے سفارتی تعلقات ہیں۔ ایران سے جاری ہونے والی خبروں میں کہا گیا ہے کہ چند مارٹر گولے ایران کے سرحدی گاؤں اور قصبوں میں بھی آ کر گرے ہیں، جن سے عمارتوں کو نقصان پہنچا اور ایک 6 سالہ بچہ ہلاک ہوا۔ صدر روحانی نے خبردار کیا کہ وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی ملک کسی بھی بہانے سے ایرانی سرحدوں پر دہشت گرد بھیجے۔ ترکی پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ وہ شامی جنگجوؤں کو آرمینیا سے لڑنے کے لیے آذربائیجان بھیج رہا ہے جو کہ اس کا پرانا اتحادی ہے۔ ترکی اس الزام کو مسترد کرتا ہے۔ امریکہ، فرانس اور روس پر مشتمل آرگنائزیشن فار سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ منس گروپ نے ناگورنو کاراباخ میں امن کی کوششوں میں سالس کا کردار ادا کیا تھا، تاہم سن 2010 میں یہ کوششیں ناکام ہو گئی تھیں۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے داعش کے 2 شدت پسندوں کو امریکی شہریوں کو قتل کرنے کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ امریکی اٹرنی جنرل ولیم بارڈ کی برطانیہ کو اس یقین دہانی کے بعد کہ ملزمان کی امریکہ منتقلی ممکن ہو سکی کہ انہیں سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ برطانوی عدالت نے بھی مذکور اراکین سے متعلق معلومات امریکی حکام کے ساتھ شیئر کرنے کی اجازت دی، جبکہ دونوں ملزمان کی برطانوی شہریت بعد ازاں منسوخ کر دی گئی۔ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے 36 سالہ الیگزینڈر ایمون کورے اور 32 سالہ الشفی الشیخ سمیت 4 اراکین مبینہ طور پر داعش کے اس جرغمالی سیل کا حصہ تھے جنہیں بیرلز کا نام دیا گیا۔ یہ عراق اور شام میں امریکی اور دیگر ممالک کے جرغمالیوں کے سر قلم کر کے ان کی ویڈیوز بھی جاری کرتے تھے۔ اٹرنی جنرل ولیم برگ کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ سال ہر سال کی تگ و دو کے بعد ان کے خلاف امریکہ میں مقدمہ چلے گا تاکہ امریکی شہریوں کو ہلاک کرنے والے ان دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ان دہشت گردوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے امریکیوں کو واپس تو نہیں لا سکتے، لیکن ان کے اہل خانہ کو یقین دلاتے ہیں کہ انہیں انصاف ملے گا۔ مذکورہ گروپ کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے امریکی صحافی جیمز فولی، اور سٹیفن سیٹلوف، رضاکار پیٹر کیسک اور کائلا ملر کے اہل خانہ نے اس پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا. اس سیل کے متاثرین میں امریکیوں کے علاوہ برطانوی اور جاپانی شہری بھی شامل تھے. ان شدت پسندوں کے خلاف الزامات کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے خلاف شام میں 2012 سے 2015 کے درمیان مغربی یرغمالیوں کو اغوا کرنے کے الزامات عائد کیے گئے تھے. ایک حالیہ سروے سے پتا چلا ہے کہ 18 سے 24 سال کی عمروں کے ہر 10 میں سے 4 ارب نوجوان اپنا آبائی وطن چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں آباد ہونے کے خواہش مند ہیں. 17 ارب ملکوں میں کرائے گئے ایک سروے میں 4000 نوجوانوں کے انٹرویوز کیے گئے، جس کے نتائج کا اعلان 6 اکتوبر کو کیا گیا. اس سروے کا اہتمام دبئی کی کمیونیکیشن ایجنسی نے کیا تھا. اسد اللہ خالد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
مذکورہ سروے کے نتائج کے مطابق شمالی افریقہ کے عرب ملکوں کے 47% نوجوان ملک چھوڑنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، جبکہ مشرقی بحیرہ روم کے عرب خطے کے 63% نوجوان اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہنا چاہتے ہیں. یہ سروے دو مراحل میں کرایا گیا ہے. پہلے مرحلے میں جنوری اور مارچ کے دوران 3400 عرب نوجوانوں کے انٹرویوز کیے گئے. دوسرا مرحلہ اگست میں ہوا، جس میں 600 نوجوانوں کو شامل کیا گیا. نتائج سے ظاہر ہوا ہے کہ سروے میں شامل 42% عرب نوجوان کسی دوسرے ملک میں جانے پر غور کر رہے ہیں، جبکہ 15% وطن چھوڑنے کے لیے اپنی تمام توانائیاں بروئے کار لا رہے ہیں. سروے میں بتایا گیا ہے کہ اپنے ملک سے نقل مکانی کرنے کی سب سے شدید خواہش مشرقی بحیرہ روم کے قریب واقع عرب ملکوں کے نوجوانوں میں پائی گئی. اس خطے میں مصر، شام، عراق، فلسطین، اردن اور لبنان وغیرہ شامل ہیں. یہ وہ ملک ہیں جنہیں امن و امان، روزگار، تشدد اور عدم استحکام سمیت کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہے. اس خطے کے 63% نوجوان ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہیں، جبکہ ان میں سر فہرست اندرونی خلفشار، تنازعات اور بے روزگاری سے متاثرہ ملک لبنان ہے، جس کے 77% نوجوان کسی اور ملک میں آباد ہونے کی خواہش رکھتے ہیں. الجزیرہ میں شائع ہونے والے اس سروے میں بتایا گیا ہے کہ عرب خطے میں سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات دو ایسے ممالک ہیں جن کے نوجوانوں کو کسی دوسرے ملک میں نقل مکانی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہاں صرف 3% نوجوانوں نے سروے میں کہا کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں. اس کی ایک بڑی وجہ وہاں کی مضبوط معیشت اور استحکام ہے. سروے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اپنا وطن چھوڑنے کے خواہش مند عرب نوجوان اپنے ملک کی کمزور قیادت، بڑے پیمانے پر بدعنوانی، کرپشن اور ناکام معیشت کے باعث ان ملکوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں انہیں روزگار اور تحفظ مل سکے. سروے میں 77% نوجوانوں نے بتایا کہ ان کے ملک میں کرپشن اور بدعنوانی موجود ہے. COVID-19 کے پھیلاؤ نے بھی کمزور معیشت کے حامل ان عرب ملکوں میں صورتحال کو مزید ابتر بنا دیا ہے. 20% نوجوانوں نے بتایا کہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے یا تو وہ خود روزگار سے محروم ہو گئے یا ان کے گھر کے کسی فرد کا روزگار جاتا رہا. سروے میں 72% نوجوانوں کا کہنا تھا کہ ان کے ملک میں روزگار ڈھونڈنا بہت مشکل کام ہے. روزگار کی سب سے زیادہ شکایت لبنان سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے کی، جن کی شرح 91% رہی. اردن میں یہ تناسب 90% تھا. 35% نوجوانوں نے بتایا کہ وہ مقروض ہو چکے ہیں، جبکہ ایک سال پہلے 2019 میں یہ شرح 21% تھی. سوڈان، لبنان اور عراق کے نوجوانوں کی اکثریت یعنی 80% نے بتایا کہ انہوں نے 2019 میں اپنے ملکوں میں حکومت کے خلاف مظاہروں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، لیکن حالات تبدیل نہ ہونے کی وجہ سے اور اپنا مستقبل بنانے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا چاہتے ہیں.
ایپل نے منگل کے روز اپنے باضابطہ اعلان میں کہا ہے کہ اس کا نیا آئی فون 12-13 اکتوبر کو متعارف کروایا جائے گا. ایپل کی یہ تعارفی تقریب ورچوئل ہوگی، جسے ایپل پارک سے براہ راست ایپل کی ویب سائٹ پر نشر کیا جائے گا. ایپل اس تقریب کو ہائی سپیڈ کے عنوان کے ساتھ متعارف کروا رہا ہے. نخبت پلک کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
گزشتہ ماہ سے لے کر اب تک یہ ایپل کی جانب سے منعقد کی جانے والی دوسری تقریب ہوگی. 15 ستمبر کو منعقدہ ورچوئل تقریب میں ایپل نے اپنی نئی گھڑی ایپل واچ ایس ای اور ایپل واچ سیریز 6 کے ہارڈ ویئر سمیت اپنے نئے آئی پیڈ ایئر اور 8ویں جنریشن کے آئی پیڈ، ایپل فٹنس پلس اور دی ایپل ون سروس بنڈل کو متعارف کروایا تھا. ہائی سپیڈ کا نعرہ واضح طور پر آئی فون 12 کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور توقع کی جا رہی ہے کہ یہ 5G وائرلیس سپیڈ کے ساتھ کام کرنے کی اہلیت اور A14 پروسیسر کے ساتھ آئے گا. دائرہ نما حلقے سری انٹرفیس سے ملتے جلتے ہیں. ایسے میں قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ یہ ایک چھوٹا ہوم پوڈ ہوگا. اس سے آگے دعوت نامے میں کچھ نہیں کہا گیا کہ تقریب میں مزید کیا اعلانات ہوں گے. ایپل کا اکتوبر میں ہونے والا یہ ایونٹ ایپل کی ویب سائٹ، ایپل ٹی وی ایپ اور ممکنہ طور پر یوٹیوب پر براہ راست نشر کیا جائے گا. کئی ٹی وی چینلز آئی فون 12 کے متعلق قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ اکتوبر میں ہونے والی اس تقریب میں توقع کی جا رہی ہے کہ بنیادی توجہ آئی فون 12 کے لائن اپ پر ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ایپل رواں برس اس تقریب میں آئی فون 12 کے 4 نئے ماڈل متعارف کروائے گا۔ پہلا 5.4 انچ کا آئی فون 12، دوسرا 6.1 انچ کا آئی فون 12 میکس، تیسرا 6.1 انچ ہی کا آئی فون پرو، اور چوتھا 6.7 انچ کا آئی فون 12 پرو میکس ہوگا۔ آئی فون 12 کے ان چاروں ماڈلز میں فرق کیمرہ ٹیکنالوجی کا ہوگا۔ گو کہ ایپل اپنے آئی فون 12 کے چاروں ماڈلز اکتوبر ایونٹ میں ہی متعارف کروائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ چاروں ماڈل اکتوبر ہی میں فروخت کے لیے پیش کر دیے جائیں گے۔ اطلاعات کے مطابق ایپل کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ آئی فون 12 کے تعارف میں ایک چونکا دینے والا شیڈیول جاری کرے گا، اور بہت سے ماڈل ممکنہ طور پر نومبر تک مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہو سکیں گے۔
خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبروں میں بتایا کہ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدارتی امیدواروں کے مباحثے کے دوران کرونا وائرس کا معاملہ ہی حاوی رہا۔ تفصیلات پیش کر رہے ہیں اسد نذیر کی رپورٹ میں۔
ریاست یوٹا کے شہر سالٹ لیک سٹی کی یونیورسٹی آف یوٹا میں بدھ کی شب ہونے والے اس مباحثے کے دوران ریپبلکن جماعت کے امیدوار مائک پینس نے ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے عالمی وبا کی روک تھام کی حکمت عملی کا دفاع کیا، جبکہ ڈیموکریٹک امیدوار سینیٹر کملا ہیرس نے اس کی مذمت کرتے ہوئے اسے حکومت کی ناکامی قرار دیا۔ مائک پینس صدر ٹرمپ کی جانب سے تشکیل دی گئی کرونا وائرس ٹاسک فورس کے سربراہ بھی ہیں۔ انہوں نے مباحثے کے دوران اعتراف کیا کہ امریکی عوام کے لیے یہ سال چیلنجنگ رہا ہے، تاہم وہ عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ امریکی عوام کی صحت صدر ٹرمپ کی پہلی ترجیح ہے۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے اب تک 210,000 سے زیادہ اموات اور 72,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پینس نے وعدہ کیا کہ عالمی وبا کے انسداد کے لیے تجویز کردہ ویکسین رواں برس کے اختتام تک دستیاب ہوگی۔ مباحثے کے دوران کاملا ہیرس نے کرونا سے متعلق صدر ٹرمپ کی حکمت عملی پر تنقید کی، لیکن مائک پینس نے اس کا بھرپور دفاع کیا۔ دونوں امیدواروں کے درمیان 90 منٹ تک گرما گرم بحث جاری رہی، تاہم اس بحث میں ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھا گیا۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اگر دوسرا صدارتی مباحثہ ہوا تو وہ کرونا وائرس کی سخت احتیاطی تدابیر کی روشنی میں ہی ہوگا۔ اس سے قبل ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے ڈیموکریٹک حریف جو بائیڈن کے درمیان 29 ستمبر کو ہونے والا پہلا صدارتی مباحثہ تلخی اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے اور ذاتی حملوں سے بھرپور تھا۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات سے قبل صدر اور نائب صدر کے لیے نامزد امیدواروں کے درمیان مباحثے کی کئی دہائیوں پرانی روایت ہے۔ صدارتی امیدوار 3 مرتبہ آمنے سامنے ہوتے ہیں اور نائب صدارتی امیدواروں کے درمیان صرف 1 مباحثہ ہوتا ہے۔ بدھ کی شب کو ہونے والے نائب صدارتی امیدواروں کے مباحثے میں دونوں رہنماؤں کے درمیان ٹیکسس کے معاملے پر بھی گرما گرم بحث ہوئی۔ صدر ٹرمپ کے ٹیکس گوشوارے جاری کرنے سے انکار پر کملا ہیرس نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ صدر کے ذمے کتنی رقم واجب الادا ہے۔ ان کے بقول ہم ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے بارے میں ایک بات جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام گوشوارے عام کر دیے ہیں اور وہ ایماندار ہیں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر چیز چھپا رہے ہیں۔ مائک پینس نے صدر ٹرمپ کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے روزگار کے بہت سارے مواقع پیدا کیے ہیں اور انہوں نے اپنے حصے سے زیادہ ٹیکس ادا کیا ہے۔ مباحثے کے بعد صدر ٹرمپ نے اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں مباحثے کو مائک پینس کی بڑی جیت قرار دیا۔ سز نے ریپبلکن نائب صدارتی امیدوار کے کئی ویڈیو کلپس بھی شیئر کیے. اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ موسم بدلے گا تو کرونا وائرس بھی تھم جائے گا، لیکن سردی سے گرمی ہوئی اور اب پھر سردیاں آ رہی ہیں، مگر وائرس بدستور موجود ہے. اب فلو کا سیزن شروع ہونے والا ہے اور ماہرین صحت کو ڈر ہے کہ کچھ ملکوں کو کرونا اور انفلوئنزا کی دوہری وبا، ٹوین ڈیمک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. صباح شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
امریکی ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ اس سال پہلے کے مقابلے میں فلو ویکسین لینا زیادہ ضروری ہے. امریکہ میں وبائی امراض کی تحقیق اور ان کی روک تھام کا وفاقی ادارہ سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول یا CDC 6 ماہ اور اس سے بڑی عمر کے تمام افراد کو فلو ویکسین لینے کی تجویز دے رہا ہے.
اس بات کا امکان ہے کہ کچھ افراد کو بیک وقت COVID-19 اور انفلوئنزا دونوں ہوں گے، جو ظاہر ہے انتہائی خطرناک ہوگا، اور ان میں سے ایک یا دونوں سے اموات کا خطرہ بڑھ جائے گا. لہٰذا ہم انفلوئنزا اور کووڈ سے بچنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں یقیناً کرنا چاہتے ہیں.
دونوں سانس کے نظام کو متاثر کرنے والے اور مہلک ہو سکنے والے وائرس ہیں، جبکہ کرۂ ارض کے شمالی حصے میں فلو کا موسم سر پر ہے.
اس موسم سرما میں ہم اس صورت میں داخل ہو رہے ہیں جیسے ہمارے ہاتھ بندے ہوں. ہم ایسے ماحول میں کام کر رہے ہیں جہاں ویکسینز پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے.
CDC کے مطابق کرونا کی وبا کے دوران مدافعتی ٹیکے لگوانے والے بچوں کی تعداد میں بڑی کمی ہوئی ہے. اس کی بڑی وجہ والدین کا وبا کے خدشے کے پیش نظر اپنے بچوں کو معمول کی ویکسینیشن کے لیے ہسپتالوں اور کلینکس پر نہ لے کر آنا ہے. تاہم امریکی ماہرین کے مطابق وبا سے پہلے اور اس کے علاوہ بھی بہت سے امریکی فلو ویکسین نہیں لینا چاہتے کیونکہ انہیں اس کے مؤثر ہونے پر شکوک ہیں. ادارے کے مطابق پچھلے فلو سیزن کے دوران انفلوئنزا سے مرنے والے 80% بچوں کو ویکسین نہیں دی گئی تھی، اور ڈیوک یونیورسٹی کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ 2018 میں صرف ایک تہائی بالغ امریکیوں نے فلو شاٹ لیا.
یہ میرے لیے پریشانی کا باعث ہے کہ جو کمیونٹیز کووڈ سے سب سے زیادہ متاثر ہیں وہ فلو سے بھی زیادہ متاثر ہوتی رہی ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کمیونٹیز میں ویکسینیشن کی شرح کم ہے.
ان کمیونٹیز میں بچے، حاملہ خواتین، عمر رسیدہ افراد اور سیاہ فام اور دوسری اقلیتیں شامل ہیں. چونکہ فلو اور COVID-19 کی علامات ملتی جلتی ہیں، اس لیے ڈاکٹرز کے لیے ان کے درمیان تفریق کرنا بھی مشکل ہو سکتا ہے. ڈاکٹر گریگوری پولن کہتے ہیں کہ ان امراض کے خلاف دستیاب معلومات ان کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ثابت ہو سکتی ہے.
آپ COVID-19 یا انفلوئنزا سے اس وقت تک متاثر نہیں ہو سکتے جب تک آپ اسے سانس کے ذریعے یا ہاتھوں سے اپنی آنکھوں، ناک یا منہ کو چھو کر اپنے جسم میں داخل نہیں کر لیتے. اور یہ جاننا ایک بڑی طاقت ہے کیونکہ ماسک پہننا، جسمانی فاصلہ، اپنے ہاتھوں کو جراثیم سے پاک رکھنا اور انفلوئنزا کی ویکسینیشن کرانا، یہ وہ طاقتور اقدامات ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں، اگرچہ یہ مکمل ضمانت نہیں لیکن نزدیک ترین ضرور ہے.
ڈاکٹر گریگوری کہتے ہیں کہ غالب امکان ہے کہ ان علاقوں میں جہاں لوگوں کی اکثریت فلو کی ویکسین لے گی اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرے گی، وہاں انفلوئنزا کے واقعات میں ڈرامائی حد تک کمی رہے گی. صفا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیس، نیو جرسی.
تائیوان کی ایک بایو ٹیک کمپنی نے ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جو ایک ہی دن میں کرونا وائرس کے تقریباً 2000 ٹیسٹ کر سکتا ہے. یہ روبوٹ تعلیمی اداروں اور کاروباری مراکز کو کھولنے کا عمل تیز اور محفوظ بنانے میں کیسے مددگار ثابت ہو سکتا ہے؟ فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
طبی ماہرین متفق ہیں کہ تیز اور مؤثر ٹیسٹنگ کا نظام کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے میں بہت اہمیت کا حامل ہے. تائیوان کی ایک بایو ٹیک کمپنی TCI کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اس مسئلے کا ایک محفوظ اور قابل اعتماد حل تلاش کر لیا ہے.
جراثیم کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ہم نے انسانی حرکات و سکنات کی طرز پر یہ روبوٹک بازو بنائے ہیں تاکہ جراثیم کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیلاؤ کو روکا جا سکے.
روبوٹک بازوؤں پر مشتمل اس مشین کا نام QVC-96 ہے. اسے بنانے والی کمپنی کے مطابق یہ بالکل انسانوں کی طرح کام کرتی ہے. کمپنی کے سپروائزر آربن کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ تربیت یافتہ ٹیکنیکل افراد کی طرح مستقل مزاجی اور تیزی کے ساتھ اپنا کام کر سکتا ہے.
یہ روبوٹ ایک دن میں تقریباً 2000 ٹیسٹ کر سکتا ہے. اگر ایسی 100 مشینیں JFK ایئرپورٹ یا سنگاپور ایئرپورٹ پر نصب کر دی جائیں تو یہ ایئرپورٹس اپنی تمام فلائٹس بحال کر کے مسافروں کے لیے محفوظ سفر اور ملکی معیشت کی بحالی کو ممکن بنا سکتے ہیں.
تائیوان کے دارالحکومت ٹائپے کے ایک ہسپتال سے منسلک ڈاکٹر لی شن مینگ فلو سیزن کے دوران منظر عام پر آنے والی اس نئی ٹیکنالوجی کا خیر مقدم کرتے ہیں.
یہ مشین بالکل درست انداز سے نمونے میں فلو یا کووڈ 19 کی موجودگی کا تعین کر سکتی ہے. یہ وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے بہت کارآمد ہے. آپ نزلے کے مریض کو غلطی سے کووڈ سے متاثرہ سمجھ کر قرنطینہ میں نہیں بھیجیں گے.
تائیوان کے سرکاری اداروں، ڈیزیز کنٹرول سینٹر اور ملک کے 3 ہسپتالوں نے اس نئے روبوٹ کا استعمال شروع کر دیا ہے. عرش عرب اسادی کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
اور اب ایک دلچسپ بات چیت جموں اور کشمیر کی انتہائی مقبول آواز شمیم دیو آزاد کے ساتھ، جو صرف گلوکارہ ہی نہیں بلکہ کشمیری اور اردو میں شاعری بھی کرتی ہیں. وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ممتاز سیاستدان غلام نبی آزاد کی اہلیہ ہیں اور انہوں نے کلاسیکل میوزک میں ماسٹرز بھی کیا ہے. ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے ان کے ساتھ پروگرام کچھ تو کہیے میں تفصیل سے بات چیت کی تھی، اسی سے کچھ اقتباسات پیش خدمت ہیں.
سب سے پہلے میں نے کالج میں گایا تھا ایک فنکشن میں ہم پر تمہاری چاہ کا الزام ہی تو ہے. دشلا تو نہیں ہے اقرار.
تو ہماری آج کی مہمان بہت ہی ان کا نام ممتاز ہے، جانا پہچانا ہے کشمیر میں. ان کا تعارف ویسے تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک آرٹسٹ کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے، خود اس کا فن جو ظاہر ہے ان کی سب سے بڑی پہچان ہے، لیکن خاندان کے لحاظ سے ان کے والد عبداللہ دیو صاحب وہ خود بھی شاعر تھے، محکمہ تعلیم میں بہت سرگرم انہوں نے کردار ادا کیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ غلام نبی آزاد صاحب جو جموں کشمیر کے سابق چیف منسٹر تھے ان کی اہلیہ ہیں. تو آپ کی جو میں نے غزل سنوائی فیض احمد فیض کی،
جی
یہ کافی پرانی ریکارڈنگ ہے نا؟
جی بلیک اینڈ وائٹ.
بلیک اینڈ وائٹ ہے
جی، ہوتا تھا جی.
لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب اتنی حسین خاتون تھی، ان کو تو فلموں میں لوگوں نے کہا ہوگا کہ آپ کیوں نہیں آئیں.
مجھے فلم میں آفر ملا تھا گانا گانے کے لیے.
اچھا
کالی گھٹا.
اچھا
راہی کی فلم تھی، مگر میرے پیرنٹس نے پرمیشن نہیں دیا مجھے.
لیکن خود آپ کا دل تھا؟
اتنا ایکسپوجر نہیں تھا. ایک بار فادر مدر نے کہا نو تو نو مینس نو، تو ہمیں میری کالج کی پرنسپل نے مجھے چھوڑا نہیں. انہوں نے کہا نہیں آپ اپنے سبجیکٹ چینج کر لیجیے. سیکھا، پھر میں نے ایم اے کیا اس میں انڈین کلاسیکل میوزک میں.
تو کتنے البمز آ چکے ہیں آپ کے؟
بہت سارے، اب مجھے یاد نہیں ہے، لیکن موسٹلی وہ سب کشمیری ہی ہیں.
جو فیس بک پہ لوگ ہیں انہوں نے کہا اپنی پسند کی کون سی چیز آپ گنگناتی ہیں جب آپ تنہا ہوتی ہیں؟
کشمیری گانا مجھے ایک اچھا لگتا ہے، میرے فادر کا لکھا ہوا. تو
آپ نے والد کی جو چیز آپ کو پسند ہے، میں گانے کا آپ سے نہیں کہوں گی، میں نے وعدہ کیا آپ سے، لیکن آپ تحت لفظ میں ویسے ہی ایک آج شعر ہمیں سنائیے اپنے والد کی شاعری کا. ایک
ان کا بہت اچھا میں نے گایا تھا، اس کو پکچرائز بھی کیا تھا، کافی چلا وہ. واو جلگت ارگا کر سرکار سی، یہ بہت اچھا فیمس. جانان خالق یہ تھی پیٹ دار سی، اس کا مطلب ہے کہ ہے ہواو تم جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں گزارش کرو کہ یہاں کتنے نوجوان بے گناہ مارے گئے.
کیونکہ آپ کے والد بھی ایکٹیوسٹ تھے ام کے لیے، آپ بھی ہیں، تو کشمیر کے بارے میں آپ نے جو ایک گیت گایا ہے وہ میں اپنے سننے والوں کو پہلے سنوا دوں، اس کے بعد اور باتیں کریں گے.
میری جنت میری کشمیر میری جان ہے تو، میری جنت میری کشمیر
خود بھی شاعری کرتی ہیں، آپ کے اپنے شعر ہیں یا کسی اور کے؟
جی میں لکھتی ہوں
جی،
میں نے کشمیر کے اوپر بہت ساری نظمیں لکھی ہیں. उर्दू में भी जी।
تو سمین یہ تھیں کشمیر کی ایک انتہائی مقبول گلوکار شمیم دیو آزاد صاحبہ، ان سے اور بھی موضوعات پر بات ہوئی ہے، وہ سنیے گا ہمارے کل کے پروگرام میں۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ابھی آپ کشمیر کی انتہائی مقبول گلوکارہ شمیم دیو آزاد کے ساتھ شہناز عزیز کی بات چیت سن رہے تھے۔ اس پروگرام کا دوسرا حصہ کل اسی وقت ہم آپ کو سنوائیں گے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ عرصہ دراز سے پوری دنیا میں صحت کی خاطر اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اعانت مہیا کرنے والا دنیا کا سب سے فیاض ملک رہا ہے۔ یہ اعانت امریکہ کے ٹیکس دہندگان کی مدد سے اس جائز توقع کے ساتھ مہیا کی جاتی ہے کہ اس سے مفید مقصد حاصل ہوگا اور یہ مستحق لوگوں تک پہنچے گی۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان مورگن اورٹیگس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بدقسمتی سے عالمی ادارہ صحت ان معیاروں پر پورا اترنے میں بالکل ناکام رہا ہے۔ نہ صرف کووڈ 19 سے مقابلے کے معاملے میں بلکہ حالیہ عرصوں میں صحت سے متعلق دوسرے بحرانوں کے سلسلے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عالمی ادارہ صحت نے نہایت ضروری اصلاحات پر عمل کرنے سے بھی انکار کیا ہے، جس کی ابتدا چینی کمیونسٹ پارٹی سے قطع تعلق کے مظاہرے سے ہونی چاہیے تھی۔ اس کے نتیجے میں امریکہ نے عالمی ادارے صحت سے سرکاری طور پر اپنی علیحدگی کا اعلان کیا، جس کا اطلاق 6 جولائی 2021 سے ہوگا۔ صحت کے شعبے میں بیرونی ملکوں کے لیے امریکہ کا عزم بدستور مستحکم ہے۔ عالمی ادارہ صحت سے علیحدگی سے پہلے انتظامیہ امریکہ کے کلیدی سرکاری محکموں اور اداروں اور امریکہ کے نجی شعبے کی مہارت سے فائدہ اٹھانے کے طریقوں کا جائزہ لیتی رہی ہے، تاکہ دوسرے ملکوں کو متعدی بیماریوں کے بچاؤ، ان کا پتہ چلانے اور ان کے پھوٹ پڑنے کے اصل مقام پر ہی ضروری ہنگامی اعانت اور انسانی ہمدردی کی امداد تیزی سے مہیا کی جا سکے۔ سن 2001 کے بعد سے امریکی حکومت نے ایچ آئی وی، ایڈس، ملیریا، تپدق، ایبولا اور دوسری خطرناک بیماریوں یا ان کی وجوہات سے بچنے، ان کا پتہ چلانے اور علاج کے لیے $142 ارب سے زیادہ کی رقم دی ہے۔ یو ایس ایڈ میں عالمی صحت سے متعلق معاون منتظم ڈاکٹر الما گولڈن نے کہا کہ ہم عالمی صحت کی مد میں ہر سال اوسطاً $10 ارب دیتے ہیں، اور اس سال یہ رقم اس سے دگنی ہوگی، جبکہ ہم دنیا بھر میں کووڈ 19 کا مقابلہ کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ نے اس بات کو یقینی بنانے کا تہیا کر رکھا ہے کہ عالمی ادارہ صحت سے اس کی علیحدگی سے نہایت مختوش حالات کے شکار ملکوں کے لیے صحت کے شعبے میں اس کی مجموعی اعانت کی سطح متاثر نہ ہونے پائے۔ ڈاکٹر گولڈن نے مزید کہا کہ امریکہ اپنی اجتماعی کوشش سے صحت اور انسانی ہمدردی کی امداد کی ترسیل میں دنیا میں سب سے آگے ہے، اور ہم نے اس بات کو یقینی بنانے کا عہد کر رکھا ہے کہ ہمارے فیاضانہ عطیات دنیا بھر کے لوگوں کو براہ راست مہیا ہوتے رہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ افغان طالبان نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا ہے، جس میں صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ رواں سال کرسمس تک امریکہ کی تمام فوج افغانستان سے واپس اپنے ملک آ جانا چاہیے۔ افغان حکومت نے صدر ٹرمپ کے بیان پر تاحال کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا، لیکن افغان وزارت دفاع نے فوجیوں کے انخلاء سے متعلق بیان پر کوئی تبصرہ کیے بغیر کہا کہ گزشتہ 6 ماہ کے دوران افغانستان میں تمام زمینی کارروائیاں افغان فورسز نے ہی کی ہیں۔ امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی کے نائب صدارتی امیدواروں کے مباحثے کے دوران کرونا وائرس کا معاملہ ہی حاوی رہا۔ یہ مباحثہ سالٹ لیک سٹی کی یونیورسٹی آف یوٹا میں بدھ کی شب ہوا۔ امریکہ کی جانس ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 3.60 کروڑ سے زائد کیسز موجود ہیں، جبکہ ہلاکتوں کی تعداد بھی 10 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ برطانیہ سے تعلق رکھنے والے داعش کے 2 شدت پسندوں کو امریکی شہریوں کو قتل کرنے کے الزامات کے تحت فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ حکام نے بتایا کہ امریکی اٹرنی جنرل ولیم بر کی برطانیہ کو اس یقین دہانی کے بعد ملزمان کی امریکہ منتقلی ممکن ہوئی کہ انہیں سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ بہجت جیلانی کو بھی اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔